بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. تمام شہدائے اسلام، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ. تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اگر اس سے زیادہ بلند پڑھی جا سکتی ہے تو ایک اور صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری خلق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین واللعنة دائما على اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. وقال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم ولی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد العجل. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العالم بزمانہ لا تہجم علیہ لوابس. میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب ہے، مسرت ہے مجھے آپ سب کی زیارت پر. کنونشن اگلے سال نئے عزم کے ساتھ ایک سالار کو چننا، گزشتہ کارکردگی کو دیکھنا، ہر سال اس طرح کا ایک خوبصورت پروگرام الحمدللہ آپ کے آرگنائزیشن میں ہوتا ہے. خدا نے، مجھے یاد نہیں ہے کہ آیا گزشتہ آپ کے کنونشنز 53 سال رہے میں نے کسی مرکزی پروگرام سے گفتگو کی یا نہیں، لیکن آج انشاءاللہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میں کافی فاصلہ طے کر کے بولنے کے لیے آیا ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ توجہ میری طرف رکھیں. مختصر وقت میں انشاءاللہ کوئی ایسی گفتگو جو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہو، انشاءاللہ خدا ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. اس سے پہلے کہ میں قرآن کی جس آیت کی یہاں تلاوت ہوئی اور ایک قول رسول اللہ کا نقل ہوا، اس سے پہلے کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ یقین کیجئے اس بہت ہی خطرناک زمانے میں، یہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے، آپ سے گزشتہ، آپ سے پہلے والی نسلیں، آپ سے پہلے والے جوان، آپ سے پہلے والے لوگ اتنی مشکلات میں نہیں تھے، اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا، اتنا گمراہی کے امکانات اتنے نہیں تھے. اسلام سے، تشیع سے، اصل حقیقی اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے دور کرنے کی جو سازشیں آج ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں تھی. اور اس کے بعد آپ کا اتنا اچھا اجتماع اور سب نوجوانوں پر مشتمل، یہ واقعاً بہت قابل تحسین ہے، واقعاً بہت ہی زیادہ پر امید کرتا ہے، یہ حوصلہ دیتا ہے ہم بولنے والوں کو. کتنی اس زمانے میں اس نوجوان کو دور کرنے کی اپنے آپ سے، اپنے دین سے، اہل بیت سے، دین ایک عجیب سا موضوع بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور کوشش ہو رہی ہے سب کو اس سے دور کیا جائے, اور آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرمائیں. رات کا وقت ہے, نہ کوئی بہت اچھا کھانے کا انتظام ہوگا یقین ہے ہمیں, نہ کوئی بہت اچھی رہائش ہوگی, اور آپ نہ رہائش کے لیے آئے ہیں نہ کھانے کے لیے آئے ہیں. آپ یہاں پر ایک ذمہ داری سمجھ کے کہ آج ہم انشاءاللہ اپنے نئے سال کا جو آغاز ہے وہ بہترین انسان کے ساتھ کریں, اس نیت سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. خدا انشاءاللہ آپ جوانوں کی اس کوشش کو اتنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے کہ جو امام کی فوج بننی ہے اس میں سے بھی ہم انشاءاللہ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اتنی ترقی کریں, آپ اتنا دین سمجھیں, آپ اتنا دین کے لیے وقت نکالیں کہ خدا آپ ہی لوگوں میں سے امام زمانہ کے لیے سپاہیوں کو چن لے. درود پڑے محمد والے محمد پہ. چائے پی جا سکتے ہیں, ممنوع تو نہیں. السلام علیکم. قرآن کی جس آیت کو ہم نے پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو, اے ایمان والوں, آسان ترجمہ کرتے ہیں, اے ایمان والوں, علیکم انفسکم, اپنے پیچھے لگے رہو, آسان ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے پیچھے لگے رہو, علیکم انفسکم, اپنے نفسوں کا خیال رکھو, اپنا خیال رکھو, علیکم انفسکم, کون کیا کر رہا ہے چھوڑو, معاشرہ کیا کہہ رہا ہے چھوڑو, حالات کیا کہہ رہے ہیں چھوڑو, اپنے اوپر نگاہ رکھو, علیکم انفسکم. قرآن آسان ترجمہ, علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, اپنا خیال کرو. تھوڑا سا جو پیچھے خاموش کر رہے ہیں نا, یا ان کو لے آئے یہاں پہ. لا یضرکم من ضل, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل, آپ کو ضرر نہیں پہنچائے گا, نقصان نہیں پہنچا سکتا, من ضل, جو گمراہ ہے. لا یضرکم, آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, من ضل, جو گمراہ ہے. اذا اہتدیتم, اگر تم ہدایت یافتہ ہو, اگر تم نے اپنے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو ہدایتی یافتہ کر لیا ہے تو جو ہوتا ہے ہوتا رہے, تمہیں کوئی اثر نہیں ہوگا. لا یضرکم اذا اہتدیتم. وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا, ایک جگہ ہے کہ جہاں ہم سب واپس پلٹائے جائیں گے, ہم سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہاں پر ہم بتائیں گے جو آپ کیا کرتے تھے. ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہماری ساری زندگی کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا, یار یہ تمہارے اعمال تھے, کوئی چیلنج نہیں ہو سکتا وہاں پہ. یہاں تو ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں, وہاں سارے پردے چاک, جو ہیں وہ سامنے. اللہ کی محفل ہے نا, اللہ کی بارگاہ ہے. یہ ایک اخلاقی نقطہ تھا. مجھے آپ سے بات ذرا سیاسی موضوعات پہ کرنی ہے, لیکن یہ اخلاقی نقطہ یاد رکھیے گا. یہ جو آرگنائزیشن ہے نا, اگر اس میں آپ کی تربیت کے لیے کچھ نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں. نہیں, ہمارے سیاسی درس بہت ہوتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. نہیں, ہمیں جو ہے وہ گھمایا جاتا ہے, ہم دورے بہت کرتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. نہیں, ہم نے ادارے بہت بنا لیے ہیں, مسلسل اسکول بن رہے ہیں ہمارے, کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کی تربیت کے اس آرگنائزیشن نے امکانات فراہم نہیں کیے تو آپ اسی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے اس آرگنائزیشن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گے. اس میں کوئی دوسری بحث ہی نہیں ہے, یہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ ہمیں اصل مسئلہ اپنی تربیت کی طرف توجہ, اس آرگنائزیشن کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہونا چاہیے. انفارمیشن ہاں بہت اچھی بات ہے, تعلیم ہاں بہت اچھی چیز ہے, دین سے آشنائی بہت اچھی بات ہے, اداروں کی تعلیم بہت اچھا ہے, ملک میں دورے، ملک کے باہر دورے، بہت اچھا ہے، یہ سب اچھا ہے، لیکن یہ اس وقت بہت اچھا ہو جائے گا کہ جب آپ کی تربیت کے لیے اس آرگنائزیشن نے کوئی پروگرام بنایا ہو۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آیا اس آرگنائزیشن میں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جب آپ دوبارہ معاشرے میں جا رہے ہیں، آپ نے 5 سال گزارے اصغریہ میں، 4 سال گزارے، 6 سال گزارے، آپ جب آئے تھے، آیا اب آپ اس سے بہتر ہیں جو آپ کا ماضی تھا؟ اور آپ جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے تیاری کی ہے؟ اپنے آپ کو آمادہ رکھا کیا ہوا ہے کہ اب آپ کود رہے ہیں ایک بہت بڑے معاشرے کے اندر؟ ایک آرگنائزیشن آف اسٹوڈنٹ آپ نہیں رہے، اب آپ معاشرے میں آ رہے ہیں اور اب آپ کو یہاں پر کوئی اور رول پلے کرنا ہے۔ آرگنائزیشن والا رول یہاں ختم ہو گیا ہے، اب معاشرے کے اندر ایک اور شخص بن کے گزرنا ہے۔ تو آیا آپ اس آرگنائزیشن میں تیار ہو گئے کہ اب کسی بڑے کام کے لیے آمادہ ہوں؟ اگر آرگنائزیشن نے یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بتا رہا ہوں کہ آپ اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے، اس کے باہر جاتے ہوئے، آپ اسی تنظیم کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے، مضر شخصیت ہو جائیں گے۔ آپ کی تربیت نہیں ہوئی نا، آپ عہدوں کی جنگ میں لگ جائیں گے۔ آپ کی عہدے، سمجھتے ہیں نا، سب سے خطرناک چیز ہے عہدہ، شہرت۔ پیسے تو نہیں ہے، پیسے تو ہے ہی نہیں، اس آرگنائزیشن میں بھی نہیں ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں پیسہ نہیں ہوتا، لیکن شہرت، عہدے، یہ 2 عجیب بلائیں، آدمی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور یہ اصل میں انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور اس کو تباہ کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ گروپنگ، اس کے بعد پھر ٹکڑے کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ اپنے گروپ، اپنے مرضی کے لوگ کابیناؤں میں، اپنی مرضی کے لوگ عہدوں پر، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس آرگنائزیشن کو بت بنا لیتے ہیں۔ بھائی یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے، تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہو، کچھ سیکھو گے اور انشاءاللہ گزر جاؤ گے، لیکن اتنا اچھا وقت گزارو کہ بعد میں آنے والوں کے لیے تم آئیڈیلز کے طور پہ، آئیڈیل، یہ آئیڈیل صورت، یہ آئیڈیل شکل ہے۔ اس طرح کی اپنی یہ اخلاقی نقطہ یاد رکھیے گا، اگر آرگنائزیشن آپ کے لیے تربیتی پروگرام نہیں بنا رہی، آپ اس میں آئے اور تبدیل ہو کے نہیں گئے، بہتر ہو کے نہیں گئے، تو پھر آپ نہ صرف اس آرگنائزیشن کے لیے، بعد میں اس معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائیں گے، بہت نقصان دہ ہو جائیں گے۔ ایک بہترین موقع ہے، اور یہ جوانی خوبصورت وقت ہے، جتنا چاہیں اپنی تربیت پر ٹائم دیں، اور انشاءاللہ یہ تربیت اس عمر میں ہو جائے تو پھر جو دوسرا میں نے قول پڑھا، العالم بزمانہ ہی، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں العالم بزمانہ ہی، وہ جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہے، علم، العالم بزمانہ ہی، جو اپنے زمانے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، علم رکھتا ہے، لا تہجم علیہ لوابس، اس پر ہجوم نہیں کرتے حالات، فتنے، فساد، یہ اس پر حملہ نہیں کرتے، اگر یہ صحیح عالم بنائے اپنے زمانے کا، اور انشاءاللہ یہ آرگنائزیشن آپ کے علم پر، آپ کے عمل پر، آپ کی تربیت پر، آپ کی اخلاقیات پر، آپ کی تبدیلی پر، اسے سب سے زیادہ مؤثر ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو آپ 5 سال 4 سال اس میں رہنے کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت بن کے ابھریں گے کہ جو بہت کام آئے گی اس وطن عزیز کے، اس پاکستان کے، آپ نے استحکام پاکستان نام رکھا ہے نا، اسی وقت کام آئے گی جب آپ انشاءاللہ کچھ بن کے نکلیں گے۔ درود پڑے محمد والے محمد پہ۔ ہمیں نوجوانوں کی ذمہ داریاں اور خصوصاً ان برے حالات میں کیا کرنا چاہیے، اور تھوڑا رب بھی دینا ہے، اس نام جو کنونشن کا انشاءاللہ آپ نے طے کیا ہے، تھوڑا سا رب بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان ابھی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب سے بنا ہے آج تک کبھی بھی صحیح لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آیا، میرے خیال ہے آپ کو اندازہ بڑا واضح ہو جانا چاہیے. پہلے اتنا کھلا ہوا موضوع نہیں تھا, آپ سے پہلے والی نسل تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح کی سیاسی موضوعات اتنے کھل جائیں گے, بالکل واضح ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کبھی بھی نہیں تصور بھی نہیں تھا. ہم دھوکے میں رہے, آپ سے پہلے ہم تھے, ہم دھوکے میں ہی رہے. ہم سوچتے رہے نہیں کچھ نہ کچھ تو ہے, کوئی کہیں نہ کوئی تو مخلص بیٹھا ہے, نہیں کوئی ادارہ تو ٹھیک ہے جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے. ابھی ہمیں پتا چلا کہ ایسا ہے ہی نہیں, بڑا واضح ہو گیا. اس پاکستان میں رہنے والا کوئی بھی شخص کے جو صاحب اقتدار ہو جائے وہ اس پاکستان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے. دوبارہ, اس پاکستان میں جو بھی صاحب اقتدار ہو جائے, جس کے پاس دولت آ جائے, جس کے پاس قوت آ جائے, کہاں سے آئی؟ اس پاکستان سے آئی, اسی پاکستان سے آئی. بس تو یقیناً پھر یہ پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوگا. جی نہیں, اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کس ملک میں سیٹل ہونا ہے, اب یہ سوچ رہا ہے میں نے اس پاکستان کو چھوڑنا کب ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نزلہ کھانسی اور شاید ہلکے ہلکے پین, یعنی ایک صاحب کو جانتا ہوں فیزیوتھراپی کراتے ہیں, فیزیوتھراپی ہے, ہر 15 دن میں کروانی ہوتی ہے. تو وہ ہر 15 دن میں حکومت میں, یعنی ایک بڑے آدمی, ہر 15 دن میں ان کو دبئی جانا ہے کہ فیزیوتھراپی بھی ان کی, یعنی کمر کی مالش ہو رہی ہے انسٹرومنٹ سے, وہ بھی ان کی دبئی میں ہوگی. یعنی یہاں پر کوئی اس قابل بھی نہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کمر میں مالش کر سکے, نہیں وہ سمجھتے نہیں, اپنے پیسوں سے جا رہے ہو. جی نہیں, عوام کے پیسوں سے جا رہے ہو, کمر توڑ دی عوام کی, کمر توڑ دی. جو بھی یہاں پر صاحب اقتدار ہوا, جو بھی یہاں پر سرمایہ دار ہوا, آپ ہی کے پیسوں سے, آپ ہی کی سرزمین سے, اس نے اس پاکستان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا. بننے کے بعد سے لے کر آج تک, یعنی 47 سے لے کر آج تک مسلسل یہی ہو رہا ہے. اس پاکستان کو خالی کر رہے ہیں, اس پاکستان کو لوٹ رہے ہیں, اس پاکستان کو ATM سمجھتے ہیں. ATM سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ دینے والی مشین. یہ پاکستان حکمرانوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, اور معذرت کے ساتھ مذہبی سیاستدان اور حکمرانوں کے لیے بھی, حکمران تو بن نہیں پاتے بےچارے, سیاستدانوں کے لیے بھی. یہ ATM مشین ہے, صرف یہاں سے کھینچتے ہیں, یہاں سے نکالتے ہیں, اور کہا یہیں خرچ کر دو. نہیں, یہاں خرچ بھی نہیں کرتے, لے جاتے. 47 سے یہی ہو رہا ہے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, اس میں کوئی آپ سے جو ہے وہ اضافی باتیں نہیں کی جا رہی, بالکل واضح ہو گیا ہے, بالکل واضح. یعنی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں, ہم اس کو کھول سکتے ہیں, ہم حکمرانوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں, حکمرانوں کی پراپرٹیز بھی بتا سکتے ہیں. یہ جو آخری میں آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہاں پر کیوں کوئی سچ کا ساتھ نہیں دیتا, میں دو طریقے ہو سکتے تھے گفتگو کے, ایک یہ ہے کہ میں پاکستان کے موضوع پہ اس کے آغاز سے بات کروں, ایک یہ ہے کہ میں جو موجودہ ہے پاکستان یہاں سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں نیچے کی طرف, آہستہ آہستہ نیچے چلتے 47 تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں آپ کے مخلص, بہت مخلص بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, میں وہاں تک آتا ہوں. لیکن میں اوپر سے نیچے جاتا ہوں, آخر سے نیچے چلتے ہیں, کیونکہ زیادہ آپ کو اپنے قریب لگے گا یہ موضوع اگر ہم اس وقت سے شروع کریں. میں نیچے سے اوپر لاؤں تو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کو کوئی مخلص حکمران نہیں ملا. جب یہ بات شروع ہوئی نا کہ یہاں پہ کوئی کیوں نہیں سچ بول رہا, میں نہیں کہہ رہا کسی کا ساتھ دے, چھوڑو, یہاں پہ بہت ساری پارٹیاں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ابھی ہم جا ہی نہیں رہے کہ کون کس کا ساتھ دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کیس عدالتوں میں جا رہا ہے, جب کیس جو ہے وہ فوجی حکمرانوں کے سامنے جا رہا ہے, یہ لوگ جو عوام سمجھ رہی ہے, جو عوام کو نظر آ رہا ہے, جو اکثریت سمجھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کیوں فیصلے صحیح نہیں دیے جا رہے. کب پتا چلا؟ کہ جب کچھ لوگوں کی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں تو پتہ چلا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ویڈیوز جو ہیں بہت پہلے سے ہر ایک کی بنی ہوئی ہیں. ہر آدمی کو اپنی ویڈیو کے لیک ہونے کا خطرہ ہے, حکمرانوں کو, سیاستدانوں کو, فوجیوں, عامروں کو, نہیں نہیں یہاں لگتا ہے ججوں کو بھی مسئلہ یہی ہے, سبھی پھنس گئے ہیں. اچھا یعنی ہمیشہ سے ہو رہا تھا؟ جی ہمیشہ سے ہو رہا تھا. اچھا اس کا مطلب بلیک میل رہتے ہیں سب؟ جی سب بلیک میل رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں, پانچ سال پہلے بھی ایسے ہی تھا, دس سال پہلے بھی ایسے ہی تھا, پندرہ سال پہلے بھی ایسے ہی تھا, بیس سال پہلے بھی ایسے ہی تھا. جی بالکل ایسے ہی تھا, یہ ایسے ہی ہے, یہ اسی طرح سے پاکستان چلا آ رہا ہے. گزشتہ آرگنائزیشنز, تنظیمیں, مسلم لیگ جو بنی مسلم لیگ کے نام پر, وہ والی مسلم لیگ کے جو قائد اعظم جس میں آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان بنایا, جو مسلم لیگ اس کے نام پر ہے, ارے بھائی وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اچھا نہیں, اس کے بعد جو پیپلز پارٹی, وہ تو واقعی عوام کی امنگوں کا نتیجہ تھی, بھٹو صاحب کی ساری کوششیں, یہ وہ سب اب آہستہ آہستہ بھول گئے لوگ کہ کیا کوششیں تھیں اور کیا ترقی تھی, سب ختم ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ. ارے وہ جتنی محنتوں سے ہم نے نیوکلر دیا اور اتنی قربانیاں دے کے نیوکلر, یعنی اس عوام کا پیٹ کاٹا ہے تاکہ نیوکلر بم بنے یا ہم نیوکلر پاور بن جائیں, ہمارا پیٹ کاٹ کے. ہم اس کو پیٹ کاٹنے کو جو آسان اصطلاح ہے وہ یہ کہ ٹیکسز دے کے, کیا آپ سے ٹیکسز لے کے, آپ ہی سے پیسے لے لے کے, آپ ہی کے حق کو آدھا کر کر کے اس میں سے حصہ بنا بنا کے, اور ہم نے بہت محنت کر کے نا نیوکلر خطرے میں, جی 100% خطرے میں, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100% بھائی 100%, 90-80% نہیں 100% خطرے میں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ پہنچ ایسی جگہ گئے ہو کیا اب آپ مجبور ہو, کہتے ہیں آپ ڈیفالٹ ہو جاؤ گے, آپ کا دیوالیہ ہونے والا ہے, آپ کے ساتھ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرے گا. دیوالیہ کو کھول رہا ہوں میں, دیوالیہ کو کھول رہا ہوں, کوئی آپ کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرے گا, اب کوئی آپ کو فورن ایکسچینج نہیں دے گا, اب آپ کے ملک میں ڈالر نہیں ملے گا, اب کوئی یہاں پر آ کے ایل سی نہیں کھولے گا, کوئی بزنس آپ سے نہیں کرے گا, آپ ڈیفالٹ ہونے والے ہو. یہ ترجمہ ہے ڈیفالٹ کا, یہ دیوالیہ کا ترجمہ ہے. اچھا ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, ہم پاکستان اس طرف جا رہے ہیں, جی اس طرف جا رہے ہیں, تو پھر ہمیں بچنا ہے. اچھا بچنا ہے تو ویسے ہی جو لیبیا کے ساتھ ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا, وہی جو وینزویلا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی وہی آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے بھائی, وہی جو یوکرین کے ساتھ ہو چکا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. رشیا کی جنگ سے پہلے کی باتیں ہیں, ابھی روس نے جنگ مسلط نہیں کی, یوکرین کے ساتھ ہو چکا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ ڈیفالٹ ہونے لگتے ہیں, جب یہ لوگ دیوالیہ ہونے لگتے ہیں, تو یہ پھر بڑی طاقتوں کے آگے جو پہلے ملک ہوا کرتے تھے آج وہ بینک ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یونائٹیڈ نیشن, ان کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں, ہمیں بچاؤ, ہمیں بچاؤ, ہم جا رہے ہیں, اب کوئی ہمارے ملک میں سرمایہ نہیں لگائے گا, سارے باہر کے سرمایہ دار بھاگ رہے ہیں. ارے باہر کے چھوڑیں, آپ کے اپنے ملک کے سرمایہ دار بھاگ رہے ہیں, آپ کو پتا یا نہیں پتا؟ یہی بیچارہ فیصل آباد کہ جو ایک بہت بڑی عوامی تعداد, بہت بڑی عوام کو رزق دیتا تھا, رزق, اب وہ فیکٹریز بند ہو گئیں. پہلے روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ مستری بیٹھا ہے, مزدور بیٹھا ہے, رنگ کرنے والا بیٹھا ہے بیچارہ, اب تعداد صرف ان تک محدود نہیں رہی ہے. اب فیصل آباد میں روڈوں پر صبح کے وقت جہاں فیکٹریاں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ روڈوں میں بیٹھے ہوتے ہیں روزانہ صبح کہ کوئی کام مل جائے, ٹیلنٹ والے, بس صلاحیت لوگ, جس کو آپ کھنگالیں تو کہتا ہے یار مجھے بہت کچھ آتا ہے ٹیکسٹائل میں, مجھے بہت کچھ آتا ہے فلاں شعبے میں, اور اب کہتا ہے اب کچھ نہیں ہے, اب مجھ سے مزدوری کروا لیں. یار تم ایک ٹیکنیکل آدمی ہو, 20 سال کا تجربہ ہے تمہارا, تم تو خود ایک فیکٹری بنا سکتے ہو. اس نے کہا جی چھوڑیں, اب آپ مجھے کھانے کو پیسے دیں, کچھ دیں تاکہ میں گھر میں بچوں کو کھانا کھلاؤں. کیا ہو رہا ہے بھائی, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو اس ملک کا سر؟ تمہیں پتا ہے اس ملک کی مشکلات کیا ہیں؟ نہیں پتا. آپ کی حکمرانوں کو اس ملک کی حقیقی مشکلات کا علم نہیں ہے, حکمران, آپ کے سیاستدانوں کو اس ملک کی حقیقی مشکلات کا علم نہیں ہے, اور آپ کے اداروں کو بھی اس ملک کی حقیقی مشکلات کا علم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب تو باہر ایجوکیشن لیتے ہیں, ان کی پرورش تو باہر ہوتی ہے, اور اس کے بعد بیمار ہو جائیں، ایجوکیشن کا مسئلہ آ جائے، یہ سب باہر ہوتے ہیں، ان کی اولادیں باہر چلی جاتی ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں آپ حکمران، آپ پہ حکمران بن جاتے ہیں، آپ پر حکمران رہتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں روٹی یا آٹے کا بحران آیا ہوا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں وہ آٹے کا بحران کیا ہوتا بھائی، ارے پیٹرول نہیں مل رہا، یا گیس ختم ہو گئی ہے، یا آج کل گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے، انہیں نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے. ان کیا تھوڑی ہے کوئی مسئلہ کہ ان کیا گیس نہ آ رہی ہو، ان کیا تھوڑی ایشو کہ بھائی ان کو کچھ نہیں پتا، یا آپ کے ان اداروں کے لوگوں کو کچھ نہیں پتا. میں اس کی آپ کو عجیب سے مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے ذہنیت کیا ہے. یہ ذہنیت ایک موجودہ ذہنیت جو میں مثال دینے والا ہوں، یہ تمام ان لوگوں کی جو صاحب اقتدار ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کے اوپر مسلط ہیں، ان سب کی ذہنیت یہی ہے. وہ سیاستدان کی صورت میں ہو، معذرت، حکمران کی صورت میں ہو، یا علماء کی صورت میں ہو، مدارس کی صورت میں ہو، ان سب کو عوام کی مشکلات کا علم نہیں ہے. نہیں، یہ جو میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو آہستہ آہستہ بہت بڑے پیمانے پر سیاست میں آ گئے، ان کو اور بڑے بڑے انہوں نے پارٹیز بنانے کے بعد پوری کوشش ہے کسی طریقے سے مسلط ہو جائیں. سر فہرست فضل الرحمان صاحب ہیں اس میں. ان سب کو عوام کی مشکلات کا علم نہیں ہے. کیا نہیں ہے، کیوں نہیں، میں بتاؤں آپ کو. اور وہ کیا ہے، حقیقی واقعہ ہے، حقیقی، کہ جب فرانس میں انقلاب آ رہا تھا، فرانس میں بھی ایک انقلاب آیا ہے، اسے جمہوریت کا یا ڈیموکریسی کا پہلا بڑا انقلاب کہتے ہیں، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی شروع ہی اس انقلاب سے ہوئی ہے، فرانس کا انقلاب. چند انقلاب بڑے معروف ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ معروف فرانس کا انقلاب ہے، جب تک ایران کا انقلاب نہیں آیا تھا، اسے سمجھتے ہیں سب سے بڑا عوامی انقلاب ہے. جب وہ لوگ مظاہرہ کرتے ہوئے، ابھی انقلاب کی تیاری ہو رہی ہے، لوگ تیار ہو رہے ہیں، تو جب وہ لوگ مظاہرہ کرتے ہوئے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے نا، جو اس وقت فرانس پر مسلط بادشاہ تھا، جب اس تک پہنچ گئے، 250 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا میں، 250 سال پہلے کی بات ہے. تو جب وہ لوگ پہنچ گئے فرانس میں بادشاہ کے گھر، اور انہوں نے مظاہرہ چیخنا چلانا شروع کیا گھر کے باہر، بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے اپنی بالکنی سے، اس اوپر والی بالکنی میں ان کی بیٹی کھڑی ہے، جو اوپر والی منزل ہے اس میں ان کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، کہ مظاہرہ ہو رہا ہے، میرے ابا کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، بادشاہ کے نعرے لگ رہے تھے. تو بیٹی نے ابا سے پوچھا کہ یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں. میں آپ کو اپنے اوپر مسلط حکمرانوں کی ذہنیت سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کچھ نہیں معلوم اس پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ان کی نفسیات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. بیٹی نے پوچھا کہ بابا جی، ابا جی، یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نعرے لگا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا واقعہ ہے. تو بادشاہ نے اوپر سر کر کے کہا، بیٹا بس یہ لوگ ایسے شور کر رہے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے، مہنگائی ہے، روٹی نہیں مل رہی ہے. تو بیٹی نے کہا کہ یہ لوگ بھی ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے. آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ باپ بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ یہ شور کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے. تو بیٹی نے کہا کہ پھر یہ لوگ ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے، نہیں ہے روٹی تو نہ کھائے، ڈبل روٹی کھا لیں. یہ جو آپ پر مسلط حکمران ہیں نا، وہ تعجب کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ عجیب ہیں، روئے جا رہے ہیں، چیخے جا رہے ہیں، ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے. آپ کو مشکلات ہیں پاکستان میں، مشکلات چھوڑ کیوں نہیں دیتے. باقاعدہ جملے سنیں گے آپ، چلے جاؤ یہاں سے، ہم ہی رہیں گے حکمران، ہم ہی رہیں گے سیاستدان، ہماری پارٹی، ہماری اولادیں یہی تم پر مسلط رہیں گی. اکثر خاندان وہ ہیں، آپ یقین کیجئے کہ شاید ان کی فیملی میں پیچھے آپ جائیں گے نا، تو وہ پاکستان بننے کے بھی مخالف تھے. اکثر وہ لوگ ہیں جو آپ پر مسلط ہیں، یا انہوں نے کبھی بھی تحریک آزادی کا ساتھ نہیں دیا، یہ وہ لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ابھی شاید اردو زبان بھی صحیح سے نہیں آتی، کہ انہیں پتا تو چلے کہ یہ پاکستان کس شخصیت کی امنگوں کا، کس شخصیت کی نصیحتوں کا، کس شخصیت کے خیال کا نتیجہ ہے، کس شخصیت کے تفکر کا نتیجہ ہے. شاید انہیں یہ بھی علم نہیں ہے، ان حکمرانوں کو جو آپ پر مسلط ہیں. اور بالکل یہی بات، آپ جائیے پیچھے، اور تھوڑا پیچھے جائیے، اتنا بڑا پاکستان ہے، ٹکڑے ہو گیا، کس کو افسوس ہوا اس بات پہ؟ بیچاری عوام کو. عوام کہتی رہی یار اتنا بڑا پاکستان تھا، الگ ہو گیا، ایک مشرقی ہو گیا، ایک مغربی ہو گیا، ہو گیا، ختم ہو گیا، بھول گیا. آپ کو فکر نہیں ہے اس بات کی، حکمرانوں کی وغیرہ کہہ رہا ہوں، انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہے کہ یار وہ جو الگ ہوا تھا وہ اتنا کمزور تھا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں, جس کے روپے کی جو روپے تو نہیں ہوتا ان کا ٹکا ہوتا ہے, ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک ٹکے کی شخصیت ہو تم, ٹکے ٹکے کے لوگ, یہ واقعہ محاورہ بولا جاتا تھا ٹکے ٹکے کے لوگ, یہ ٹکا یہ ان کا ان کی کرنسی کو کہتے ہیں, ان کی کرنسی کو ٹکا کہتے ہیں, جیسے امریکہ کی ڈالر کہتے ہیں, جیسے یونٹ آپ پاؤنڈ کہتے ہیں برطانیہ کی, ایسے ان کی کرنسی کو ٹکا کہتے ہیں, اور ایک آدمی کو جس کو بہت ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹکے کا بھی آدمی نہیں ہے. آج وہ ٹکا پاکستان سے اوپر نکل گیا ہے, پاکستان کی کرنسی سے اوپر نکل گیا ہے. آج ساری یہ جو صنعتیں تھیں آپ کی, جس کو آپ کپڑے کی صنعت کہا کرتے تھے, یہ ساری کی ساری کاٹن جس کو کہتے ہیں آپ, کاٹن کی ساری صنعتیں وہاں شفٹ ہو گئی ہیں, اس جگہ شفٹ ہو گئی ہیں, پوری دنیا اب بنگلہ دیش سے لیتی ہے, پہلے پاکستان سے لیتی تھی. وہ بنگلہ دیش جو ہمارا حصہ تھا, جہاں پر پاکستان سے زیادہ آبادی تھی اور وہاں پر مشکلات ہم سے کہیں زیادہ ہیں. ہر سال تو ان کے یہاں پر آنے والا سیلاب پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگوں کو روزانہ ہر سال پی جاتا ہے, کھا جاتا ہے. جو سیلاب آتا ہے سمندر کے اندر آتا ہے, وہ طوفان کہیے سیلاب کے لفظ صحیح ہے, تو طوفان ہزاروں لوگوں کو کھا جاتا ہے. وہ یہ ہر سال کی ان کی پریشانی ہے. بہرحال الگ ہو گیا پاکستان, کوئی فکر نہیں, ہم دیوالیہ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. اب جب ہم کہتے ہیں نا بڑی طاقتوں سے کہ یار ہمیں دیوالیوں سے بچاؤ, تو وہ کہتے ہیں یار کچھ دو کچھ لو, ہم تمہارے تم بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں لوگ آئیں, سرمایہ لگائیں, تمہارا ملک میں تمہاری ترقی ہو, لیکن کچھ دینا پڑے گا. اب آپ کے پاس پتہ ہے دینے کے لیے, آپ کے پاس دینے کے لیے صرف ایٹمک پاور ہے کہ جس پر آپ کمپرومائز کرنے کا خطرہ ہے, کمپرومائز ہو جانے کا خطرہ ہے. دوسری چیز اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. یہ دو چیزیں انہوں نے ڈیمانڈ اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, دو ڈیمانڈیں جو پیپر پر آ گئی ہیں, جو چھپا کے ہیں وہ نہیں پتا, وہ بھی ہوں گی, کئی ہوں گی جو چھپا کے ہوں گی. یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. ہم نوکر, اجلس نے کہا نا کہ بیگرز کی چوائس نہیں ہوتی, جو آپ کے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے اس کی کیا چوائس ہوتی ہے. یہ جو اس نے جملہ کہا ہے نا یہ صحیح کہا ہے. یہ جب دنیا میں جا کے مانگتے ہیں اور ان کے منہ پہ تھپڑ پڑتے ہیں اور ان کو دھتکارا جاتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو فقیر ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں میں فقیر ہوں. فقیر ہیں, فقیر کی کیا رائے ہے کوئی, یعنی پاکستان کا وزیر اعظم ملک کے اندر کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہم تو فقیر ہیں اور فقیر کی کیا چوائس ہوتی ہے. یہ ہے جو بات دنیا میں جا کے کرتے ہیں, ہم تو مانگنے آئے ہیں, ہم تو فقیر ہیں, ہم تو مانگنے ہیں, ہم تو فقیر ہیں. بھائی وہی والے جیسے گاڑی آپ کی رکے, موٹر سائیکل آپ کی رکے, اور فقیر آپ کے پاس آ جاتا ہے نا کچھ دو, اور جو اس کی ویلیو آپ کی نگاہ میں ہوتی ہے کہ یار ہر وقت مانگتے ہی رہتا ہے. ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کی ویلیو اب یہ ہے, یہ ہے موجودہ پاکستان. آپ بیٹھے استحکام پاکستان کے لیے, 180 ڈگری موڑنا پڑے گا, 90 ڈگری نہیں کہ یار 90 ڈگری تھوڑا سا انحراف آیا ہے چینج کر لیتے ہیں, یہ تھوڑا سا انحراف نہیں آیا ہے. اب یہ پاکستان جا ہی نہیں رہا اس طرف کے جہاں اس کو علامہ اقبال لے جانا چاہتے تھے. یہ علامہ اقبال کا پاکستان نہیں رہا, نہیں رہا. میں بہت اچھی طرح سے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ بہرحال ابھی آپ کی انگلش تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اقبال کا کوئی شعر پڑھوں تو آپ اس کا ترجمہ مجھے بتا دیں, مجھے سمجھا دیں. لیکن ابھی جو موجودہ نسل ہے نا اس وقت لاہور میں, اسلام آباد میں, جو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کام کریں گے, یہ پاکستان کو ترقی دیں گے, آپ ان کے سامنے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھیں نا تو وہ سوچتے رہ جاتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا. علامہ اقبال کا شعر, شعر سمجھ میں نہیں آتا. فلسفہ وہ تو گئے, جب میں کہہ رہا ہوں شعر سمجھ میں نہیں آتا اور ان سے میں کہوں مثلا ایک شعر بھی پڑھتا ہوں اور پھر ایک فلسفہ بھی. جو فلسفے والا شعر ہے وہ تو یہ ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ذرا اس کو سوچئے گا, یہ فلسفہ شعر میں فلسفہ ہے. اب اس میں تقدیر کیسے کہتے ہیں اور خودی کیسے کہتے ہیں؟ اور خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ہمیشہ سمجھایا گیا کہ ہم تو اطاعت جو اوپر سے آتا ہے اطاعت نہیں. اقبال کہہ رہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا خود کو نہیں. ہم نے اس کا خود معنی لے رکھا ہے حکمرانوں نے, خود کو بلند کر رہے ہیں. بھائی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر, یہ فلسفہ ہے. لفظ خودی کا فلسفہ ذرا جائیں تو اسکولوں میں جائیے اپنے ٹیچر سے پوچھئے, اپنے کالجز میں جائیے اپنے ٹیچر سے پوچھئے, اپنی یونیورسٹیز میں جائیے اپنے پروفیسر سے پوچھئے, یعنی خودی کیا ہوتی ہے؟ یہ اقبال کس خودی کو ڈھونڈ رہا تھا بیچارہ کہ جس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اتنا بلند کر لے گا, اللہ تجھ سے پوچھے ہاں بھیا بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے. اللہ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اللہ اکبر, خودی کو بلند کرنا. اب لفظ خودی یہ فلسفہ ہے جو آپ یقین کیجئے کہ رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ نے خودی کے فلسفے کو کھولا ہے. آئے تھے یہاں پہ جب وہ صدر تھے ملک کے, جب وہ ایران کے صدر تھے, یہ پاکستان آئے تھے. اتفاق سے نومبر کا مہینہ تھا اور اقبال کی ایک بڑا پروگرام ہو رہا تھا جس میں ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا جاوید اقبال, ڈاکٹر جاوید اقبال جو بعد ڈاکٹر بھی اور بہرحال وہ جج بھی رہا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. رہبر معظم نے فلسفہ خودی کھولا اس کے سامنے کہ خودی کیا, ہمیں کیا سمجھ میں آئی ہے. آپ یقین کیجئے وہاں بیٹھے ہوئے جو اقبال کے اوپر آئے تھے, جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی تھیں, جنہوں نے ایم فل کیا ہوا تھا, جنہوں نے وہی لوگ آتے ہیں نا سارے اقبال کے کہ جنہوں نے اقبال کے اوپر بہت کام کیا ہوا تھا, اکثریت نے کہا کہ یہ جو خودی آج ایران کے صدر نے بتائی ہے تو سمجھ میں آیا ہے کہ اقبال کس خودی کے چکر میں تھا. رہبر نے خودی بتائی ہے اس پاکستان کی عوام کو, یہ ہماری حالت ہے. یہ بہت پرانی بات نہیں کر رہا, رہبر صدر تھے جب یہاں پر آئے تھے تو خودی بتا رہے تھے. اور وہ شعر دوسرا جو آسان ہے انشاءاللہ, زبان الفاظ وہی ہیں سارے جو آپ روزانہ سنتے ہیں. دوسرا مصرع میں بتاتا ہوں, پہلا مصرع آپ بتائیے گا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر, محمد والے محمد وعجل فرجہم. جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے, یہ ہے دوسرا مصرع. جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. پہلا مصرع کیا ہے؟ یا اللہ پہلا مصرع کیا ہے؟ جتنا آپ اقبال سے دور ہیں نا, آپ اتنا ہی پاکستان کے استحکام سے دور ہیں. معذرت کے ساتھ, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں, تازہ خدا اقبال آپ رسول اللہ کے زمانے میں ہیں جو بتوں کی بات کر رہے ہیں. تازہ خدا, تازہ خدا, میرا خدا, تیرا خدا, اس ہر ایک کا خدا. عجیب, کہنے پہ مجبور ہو گئے رہبر معظم جب وہ فارسی کے اشعار پڑھے نا کہ میں ایک روزنے سے دیکھ رہا ہوں پیر مرد کو کہ جو آ رہا ہے اور ملتوں کو نجات دلائے گا. میں ایک روزنے سے دیکھ رہا ہوں پیر مرد کو کہ جو آئے گا اور ملتوں کو نجات دلائے گا. جب یہ اشعار رہبر نے فارسی میں پڑھے نا تو اس کے بعد کہا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اقبال کے مخاطب برصغیر کے نہیں ایران کے لوگ تھے, اور وہ روزنہ ایران کے اندر ایک سوراخ ہوا ہے شاہ کے زمانے میں, اور اس نے اس زمانے میں دیکھ لیا تھا کہ پیر مرد یعنی خمینی آنے والا ہے جو قوموں کو نجات دے گا. اقبال کہہ رہا ہے بھائی, اور رہبر نے اس قول کی, اس شعر کی تشریح رہبر نے کی ہے کہ وہ مراد ایران ہے, یہاں کے لوگ ہیں اس قابل. وہ کہے بھائی تم شاہین ہو, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہے کوئی سنا ایسا کوئی شعر؟ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کس سے مخاطب ہے بھائی؟ یہ برصغیر کے مسلمانوں سے کہ آپ تو شاہین ہیں, آپ کہاں کوے بنے ہوئے,
آپ کہاں کبوتر بنے ہوئے ہیں, آپ کہاں چڑیائیں چڑیائیں بنے ہوئے ہیں. ارے بھائی شاہین ہے, شاہین تو شاہین ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو کہتے بھائی یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ارے کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو باد مخالف, یہ جو خطرناک ہوائیں ہیں نا, یہ جو پریشر آتا ہے, یہ جو قوموں پر پریشر آتا ہے, یہ جو پابندیاں لگتی ہیں. کہا یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بہرحال اقبال ہماری اس وقت کی ضرورت بھی تھا اور آپ کی آج کی ضرورت بھی ہے. اور اگر آپ نے اقبال کو پڑھا, بھائی سنجیدہ کہہ رہا ہوں آپ سے, فرض کریں آرگنائزیشن آپ سے یہ کہے کہ ہمارے پاس تو تربیتی کورس ہی نہیں ہے, ہم کیا پڑھائیں. میں کہتا ہوں چار آدمی ایسے رکھ لیجئے کہ جو علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھا سکتے ہوں, بس ان افراد سے کہیے کہ ان نوجوانوں کو بٹھائیں اقبال کے اشعار سمجھائیے. خود ہو گئی اس کی سیاسی تربیت تو ہو گئی, کوئی ضرورت نہیں آپ کو اس کی سیاسی تربیت کرنے کی. یہ صرف علامہ اقبال کے اشعار سے ہی 38 میں اس اللہ کے بندے کو بظاہر لگتا ہے کہ دنیا سے اپنی طبعی موت چلے گئے. میں بھی یقین نہیں کرتا اس بات پہ کہ وہ اللہ کا بندہ اپنی طبعی موت چلا گیا 38 میں. ابھی تو وہ قوم کو قیام کی بہترین ایک صورتحال, ایک بہترین حالت کی طرف لے کے جا رہا تھا. ہم کبھی بھی اگر اقبال ہوتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری یہ والی حالت ہوتی, یہ حکمران ہم پر مسلط ہوتے, اس طرح کے سیاستدان ہم کو ملتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اقبال کچھ اور تھا, وہ کہیں اور لے جا رہا تھا, وہ کچھ اور سوچ رہا تھا, وہ اس آزادی کو, اس پاکستان کو کسی اور چیز کے لیے چاہتا تھا, کسی اور چیز کے لیے چاہتا تھا. بہت قریبی لوگ بھی سمجھ نہیں پائے اقبال کی فکر کو کہ اقبال کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آج کے آپ پر مسلط لوگ, انہیں آپ اقبال کے اشعار سنائیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ کہیں گے بھائی کیا بول رہے ہو, کون سی زبان بول رہے ہو آپ, اردو بڑی مشکل بولتے ہیں. یعنی آپ کوئی شعر سنا دیں گے نا تو کہیں گے آپ اردو بڑی مشکل بولتے ہیں. بھائی ہم اردو بولتے ہیں, لفظ مشکل تم نے اضافہ کیا ہے, ہم تو سادہ سی اردو بول رہے ہیں جو زمانے کی اردو تھی. جو میں اشعار سنا ہے تم کو, آپ بڑی مشکل اردو بولتے ہیں. بھائی مشکل اردو نہیں بولتے, آپ سے چھین لی گئی, آپ کی حقیقت کو آپ سے چھین لیا گیا. توجہ, آپ کی حقیقت کو آپ سے چھین لیا گیا. کیا ہوتی حقیقت؟ حقیقت ہمارا ماضی ہوتا ہے. ماضی کون سا والا؟ آپ کی پیدائش سے لے کے ابھی تک کی بات نہیں کر رہا میں, آپ کے وطن کی پیدائش سے لے کر ابھی تک کی بات کر رہا ہوں میں. یہ آپ کا ماضی آپ سے چھین لیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ قربانیاں دی کیوں تھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے قربانیاں دی کس نے تھیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا فلسفہ بیان کیا کس نے تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں نظریہ پاکستان دیا کس نے تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جو لوگوں نے سوچا تھا وہ کیا تھا, پتہ ہی نہیں. اور اگر آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ لفظ استحکام تو آپ جب تک چاہیں لگائیں, ہر سال لگائیں ہر سال, لیکن آپ اس کے استحکام کے لیے کر کچھ نہیں سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ نہ آپ کی تعلیم و تربیت, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہیں اس وقت اس ملک میں, وہ آپ کو اس طرف لے کے نہیں جا رہی ہے. وہ آپ کو کہہ رہی ہے, آرگنائزیشن کہہ رہی ہے, اسے مراد نہیں کہ کاپی میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے, لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, وہ بین السطور ہوتا ہے. وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک نظریہ بن رہا ہوتا ہے, انہیں بین السطور کہتے ہیں, جو نظر نہیں آتا ہے. یہ بین السطور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے میں وہ کیا بتاؤں. یہ ٹیکنیکل جو آپ کی موجودہ دنیا ہے اس کی ماہر ہے کہ کہہ کچھ اور رہی ہوتی ہے, آپ کو سمجھا کچھ اور رہی ہوتی ہے. یہ ایک الگ فلسفہ ہے پورا کہ بھائی یہ کہاں کہا ہے میں نے. ہم بھی کہیں گے بھائی آپ نے کہا نہیں ہے, لیکن آپ نے جو کچھ کہا ہے نا اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے, اس کا مفہوم یہی بنتا ہے. آپ چاہتے یہ تھے سمجھانا ہم کو, یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے سمجھنا, لیکن یہ بڑا ہی مہارت کے ساتھ اس وقت دنیا کر رہی ہے, مہارت کے ساتھ کہ ہو کچھ رہا ہے, نظر کچھ اور آ رہا ہے, لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ کیا ہے جو ایجوکیشن آپ کو دے رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھو چھوڑو کہ تمہارے وطن کو کیا فائدہ ہوگا, چھوڑو تمہارے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ تعلیم کا فائدہ ہو رہا ہے. یعنی تعلیم آپ کو سکھا رہی ہے کہ تم پڑھو صرف, اس کو چھوڑو کہ تمہاری اس ایجوکیشن سے, تمہاری اس تعلیم سے, تمہاری اس تعمیر, تم اپنے آپ کو جو تعمیر کرتے ہو اس ترقی اور تعمیر سے, اس ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ چھوڑو, وطن کو چھوڑ دو, اپنے شہر کو چھوڑو بھائی, اپنے گھر کو چھوڑ دو, ماں باپ کو چھوڑ دو, پھر کا صرف تم ایجوکیشن, صرف تم, تم بنو گے اور اس کے بعد پھر تم بننے کے بعد صرف اپنے آپ کو بناؤ گے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب ہم اسے آسان زبان میں کہتے ہیں سیلفش ہو جاؤ گے. سیلفش کسے کہتے ہیں؟ خود محور ہو جاؤ گے. خود محوری کیا ہوتی ہے؟ سر میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے ایک ماں اور باپ بچے کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر, پرائیویٹ کالج یونیورسٹی میں ایک آدھ کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں پرائیویٹ. اب جس بچے کے ماں باپ نے 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہو, اور وہ فرض کریں اگر وہ امیر ماں باپ کا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر وہ غریب ماں باپ کا ہے تو بیچارے نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے قرضہ لے کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر بن گئے ہیں, یہ لفظ انسانیت کی خدمت کبھی قریب بھی پھڑکے گا ان کے؟ ہاں جی پھڑکے گا, یہ کبھی قریب بھی نہیں پھڑکنے دیں گے. انسانیت خدمت یہ کیا ہوتی ہے بھائی؟ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اب تم جتنا ہو سکتا ہے اس انسان کو اے ٹی ایم مشین سمجھو اور نکالے جاؤ, اس سے نکالے جاؤ. اس کا مرض دور نہیں ہونا چاہیے, ایک مرض ایسے دور ہو رہا ہو کہ دوسرا اس سے بڑا مرض پیدا ہو رہا ہو. یہ اس وقت کی میڈیکل کی موجودہ سائنس یہی ہے, فلسفہ یہی ہے, نظریہ یہی ہے, اس طرح سے ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے. تو آپ جس چیز کو پڑھیں گے وہ آپ کو یہ کہے گا, جو نظر نہیں آئے گا, لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے دماغ میں بٹھا دے گا کہ بھائی کوئی پاکستان نہیں ہے, کوئی شہر نہیں ہوتا میرا, میں یہاں پیدا ہوا ہوں, یہاں بڑا ہوا ہوں, یہاں کا کھایا ہے, یہاں کے ٹیچر نے مجھے پڑھایا ہے, یہاں میرے ماں باپ ہیں, یہ زمین تھی جس نے مجھے گندم دی ہے, یہ زمین تھی جس نے مجھے سبزی دی ہے, مجھے اس نے بڑا کیا ہے, اب میرا وقت آیا ہے, وقت آ گیا ہے, کیا میں اس کو کچھ دوں؟ ایسا نہیں ہوتا. نکلو یہاں سے, نکلو, تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے, کیا پاگل ہو گئے پاکستان کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے. یہ ہے موجودہ تعلیم, یہ ہے موجودہ نظریات. لوگوں نے اس ملک کو بنایا تھا اس لیے کہ صرف آپ نہیں, پوری دنیا کا ٹیلنٹ یہاں پر آئے گا, اس پاکستان میں آئے گا, یہ پاک سر زمین بنے گا. پاک سر زمین ہے یہ, پاک استان ہے یہ, استان یعنی مٹی زمین, استان اور پاک ہے, پاک استان ہے جس کو پاکستان کہا آپ نے. یہ پوری دنیا کے لوگ آئیں گے یہاں پر آئیں گے. آپ نے اس ملک کو ایسا بنا دیا کہ یہاں سے لوگ فرار کرتے ہیں, لوگ بھاگتے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں بیان کی؟ آپ بچوں سے کیوں بیان کی؟ 8ویں کلاس کا بیٹا یہاں پر موجود ہے جو مجھے بتایا گیا, 7ویں 8ویں, اور انشاءاللہ ماسٹرز تک لوگ موجود ہیں یہاں پہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک بار اپنی زندگی پہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے, اپنے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پورا پاکستان جا رہا ہے, تو پھر آپ کے اندر, آپ کی آرگنائزیشن, آپ کا اس تنظیم کو چننا اور ایک عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ بھی اسی طرح کے ہیں, آپ بھی بقیہ کی طرح سوچیں کہ میں بس تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہو جاؤں, کہیں کا ویزا مل جائے, کسی ملٹی نیشنل جاب مل جائے, جاؤں. اگر یہی کرنا ہے تو پھر یہ مذہبی, انقلابی اور اس طرح کی آرگنائزیشن کا حصہ کیوں بن رہا؟ عجیب سی بات اور بتاؤں آپ, جب آپ زیادہ حب الوطنی دکھائیں گے نا, حقیقت میں حب الوطنی, کہ جو انشاءاللہ واقعا مذہبی, آپ کو سفارش یا گزارش, آپ سے مذہبی گزارش یہی ہے کہ آپ نے وطن, لیکن وہ وطن پرستش نہیں ہوتی ہے, وہ تعمیر و ترقی اس لیے ہوتی ہے کہ میں اسے اس جگہ پہ لے کے جاؤں کہ واقعی دنیا کے لیے آئیڈیل بن سکے, نہ یہ کہ میں مقابلے کا وطن. وہ مقابلے کا وطن ہے جسے اقبال کہہ رہے تھے, یہ وہ وطن ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کی گنجائش ہے. اگر آپ نے سنجیدہ اپنی ایجوکیشن کو ایسا چنا اور تربیت کر لی کہ آپ اس پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہوگا، یہ جہاد سے کم نہیں ہوگا، آپ کو کوئی نہیں کرنے دے گا۔ گھر والوں سے شروع ہوگی بات، کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، اتنا پڑھ لکھ گئے ہو، اتنا ٹیلنٹ، اتنی صلاحیت ہے تمہارے اندر، اب تم باہر نکل جاؤ، جاؤ جا کے کماؤ۔ اور ایسے ہی ہو رہا ہے، ان کے پاس تھوڑا سا بھی بھاگنے کا امکان ہوتا ہے نا وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کیا فکر ہے کہ یہاں کا ٹیلنٹ بھاگ رہا ہے، یہاں کا دماغ باہر جا رہا ہے، کیا فکر ہے؟ اب وہ جا کے امریکہ کے لیے، برطانیہ کے لیے، یورپ کے لیے۔ ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے اس وقت کہ ہم اپنے ملک کے اندر آئی ٹی کا شعبہ، جن کا بہت مضبوط آئی ٹی کا شعبہ ہے، وہ بیٹھ کے یہاں پر پاکستان میں امریکنز کے لیے، یورپینز کے لیے اس ملک میں بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں ایپ بنا رہا ہوں۔ اچھا، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں ویب سائٹ بنا رہا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ یار میں آئی ٹی ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بھائی کس کے لیے کر رہے ہو؟ میں یہ امریکہ کی ایک فرم ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے، امریکہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے، پیسے بہت اچھے دیتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بیٹھے اور ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں دے رہے ہیں۔ ہمیں اس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کہاں دے رہے ہیں، ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ ہونے دو، ارے ملٹی نیشنل کمپنی ہے بھائی، بہترین 5 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ اچھا 5 لاکھ روپے تمہیں دے رہی ہے؟ ملٹی نیشنل کہتے ہیں جو باہر سے، جو باہر کی آپ کے ملک میں فرمز ہوتی ہیں، بڑی کمپنیز ہوتی ہیں باہر کی، تو تم انہیں کیا دے رہے ہو؟ وہ تمہیں 5 لاکھ روپے سیلری دے رہے ہیں، تم کیا دے رہے ہو؟ میں اب جو میں کھنگالتا ہوں، تم کیا دے رہے ہو؟ تو پتہ چلا کہ میں اس پاکستان کا خون نچوڑ کے پاکستان کا ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیتا ہوں اور مجھے 5 لاکھ دیتی ہے اور میرا گھر بڑا خوش ہے، باہر کی کمپنی میں جاب کرتا بچہ ہمارا۔ یہ سخت باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ نوجوانوں سے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی اس پاکستان کو سنبھالنا خود جہاد سے کم نہیں، لیکن یہ جہاد بغیر تیاری کے ہوگا نہیں۔ اور تیاری ایک کام تو ان لوگوں کا ہے کہ یہ آپ کی پشت پناہی کریں تعلیم میں، تربیت میں، ایک کام آپ کا اپنا ہے کہ آپ محنت کریں، اور محنت اس نیت سے کریں کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو اس پاکستان کو دینا ہے۔ اگر صرف مومنین یہ سوچ لیں نا، چھوڑ لیں دوسروں کو، مومنین یہ سوچ لیں کہ اس پاکستان کو اقبال کا پاکستان بنانا ہے، اور یہی خمینی کا بھی پاکستان ہوگا۔ خمینی کے پاکستان میں اور اقبال کے پاکستان میں بالکل فرق نہیں ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا، لیکن اسے کبھی بعد میں کھولیں گے۔ خمینی کے پاکستان میں اور اقبال کے پاکستان میں کوئی فرق نہیں۔ خمینی کا ایران نہیں کہہ رہا میں خمینی کا پاکستان کہہ رہا ہوں۔ خمینی اس پاکستان کو ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں جیسے اقبال دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کو نہیں، خمینی لبنان کو بھی ویسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے لبنانی چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ فکر خمینی ایران کو تقویت نہیں کرتا ہے۔ یہ جھوٹا الزام ہے جو ہم پہ لگا دیا گیا کہ یہ تو ایران کا بن کے سوچتے ہیں، یہ تو علی خامنائی کی وجہ سے ولایت فقیہ کا بن کے سوچتے ہیں، یہ ولایت فقیہ نظام کا سوچتے ہیں۔ بھائی ولایت فقیہ کا نظام بھی اگر ہم سوچتے ہیں نا، تو وہ تقویت کرتا ہے خود ہر ملک کے رہنے والے کے، اس ملک کو تقویت کرتا ہے۔ اگر عراقی ولایت فقیہ کو سمجھ جائے نا، تو ایران مضبوط نہیں ہوگا، اصل میں تو عراق مضبوط ہوگا۔ اگر نظام ولایت فقیہ ہماری سمجھ میں آ جائے نا، تو ایران نہیں مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا۔ اگر ملک کے صرف مومنین یہ طے کر لیں کہ اس ملک کو اقبال کا اور خمینی کا پاکستان بنانا ہے، تو ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس کو موڑ سکتے ہیں، آسانی سے موڑ سکتے ہیں، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جہاد ہے، جہاد علم و عمل، یہ دو مسلح ہو کے، ان دو چیزوں سے مسلح ہو کے، علم اور عمل۔ شہید حسینی کہا کرتے تھے قرآن ایک ہاتھ میں، انقلابی کہا کرتے تھے تلوار، شہید کہتے تھے نہیں، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اس کی کورس کی کتاب، اس کی ایجوکیشن کی بک اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اس فکر سے نہیں کہ باہر جانا ہے، اس فکر سے کہ انشاءاللہ ٹیلنٹ اتنا پیدا کرنا ہے، جو ولی فقیہ کہتے ہیں اس وقت، رہبر معظم کہتے ہیں کہ ایران کو علمی اعتبار سے اس جگہ پہ پہنچانا ہے کہ لوگ فارسی زبان سیکھیں علم سیکھنے کے لیے۔ دوبارہ آپ جاتے ہیں نا علم سیکھنے کے لیے، جرمنی جا رہے ہیں جرمن زبان سیکھ رہے ہیں، آپ امریکہ جا رہے ہیں انگلش سیکھ رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں انگلش سیکھ رہے ہیں، آپ کیونکہ چائنا جا رہے ہیں تو چائنا زبان سیکھ رہے ہیں۔ رہبر کہتے ہیں کہ علمی ترقی اتنی ہونی چاہیے ایران کے اندر کہ لوگ فارسی زبان سیکھیں علم سیکھنے کے لیے، ایسا چاہیے ملک میں، ایسا نہ یہ کہ انگریزوں کی اولادیں بچہ کچھ انگریز ان کے جھوٹے نوالے یا ان کے اگلے ہوئے نوالے کھا کے آ جاتے ہیں، منہ انگلش ٹیڑھا کر کے بول لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ہے تعلیم۔ بھائی یہ تعلیم نہیں ہے، اتنے ہم انگریزوں کے غلام ہیں کہ انگلش کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں۔ دوبارہ جو امپورٹنٹ جملے اس کو میں اس لیے کہتا ہوں، دوبارہ ہم انگلش کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں، انگلش لینگویج ہے تعلیم نہیں ہے، ایک لینگویج ہے، سندھی زبان ایک لینگویج ہے، اردو زبان ایک زبان ہے، فارسی بلوچی سندھی عربی یہ سب زبانیں، اس لیے بس اتنی ویلیو دیں انگلش کو بھی۔ اوہ جو انگلش بولتا ہے جو انگلش سمجھتا ہے وہ بہت اوپر ہوتا ہے، یہ ہم غلام ہیں۔ اس غلامی کی ذہنیت سے ان تنظیموں کا کام یہ ہے کہ آپ کو نکالیں، اس غلام ذہنیت سے نکالیں، بڑا کریں، آپ کو بڑا بن کے سوچیں۔ اگر آپ بڑا بن کے سوچیں، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو پاکستان ہے نا، جب اسے کوئی باہر کا آگے دیکھتا ہے، باہر والا بندہ کچھ عرصہ پاکستان میں روکے، باہر والا مثلا رکا، ایک فلسطینی تھا کراچی کی ایک مسجد میں گفتگو کر رہا ہے، آج سے کوئی 12 سے 13 سال پہلے ایک فلسطینی ہے گفتگو کر رہا ہے کراچی کی ایک مسجد میں، اور وہ انگلش بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے کیونکہ اس نے 5-6 سال قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا تھا، اسلام آباد پڑھ کے گیا تھا، یہاں سے واپس آیا ہے، تنظیمی حلقہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا گھوما ہوں، بہت سارے ملک گھومے میں نے۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، حماس کا لیڈر ہے وہ، ابھی اس وقت حماس میں لیڈرشپ ہے۔ اس نے کہا کیونکہ میں پوری دنیا میں رہا ہوں، مجھے یہ بات معلوم ہے پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو ترقی، لفظ ترقی اس نے نہیں کہا ہے، اس نے کہا ورلڈ نمبر 1 سپر پاور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ کیا سپر پاور بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دوبارہ سپر پاور بننے کے لیے، سپر پاور جیسے امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، کہا سپر پاور بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہا وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ فلسطینی جو باہر سے آیا ہے، مثلا اس نے کہا مثلا 4 موسم، یہ جو ویدر ہے نا 4 موسم آپ کے چاروں ہوتے ہیں، کہا دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے میں 4 موسم نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے یا 2 ہی ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں 4 موسم ہوتے ہیں، 4 موسم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی اپنی سبزی ہوتی ہے، اس کا اپنا پھل ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، آپ کے یہاں ہوتا ہے، اس موسم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا کہا آپ کے یہاں کے پہاڑ کہ جو پانی اتنا دیتے ہیں آپ کے ملک کو، اتنا پانی دیتے ہیں کہ آپ پورے ملک کو سراب کر لیتے ہیں۔ دو نہری نظام، یہ جو دریائی نظام کے بعد نہری نظام پاکستان میں بچھایا انگریزوں نے تھا لیکن آپ کے کام آ رہا ہے۔ 3 چوتھا اس نے کہا کہ یہ جو زرعی زمین آپ کے پاس ہے، کہا دنیا میں کسی کے پاس اتنی زرعی زمین نہیں ہوتی۔ 4 کہا 5 کہا 5 آپ کے پاس جو محنت کرنے والا جفاکش قسم کا انسان موجود ہے۔ 5 6 اس نے کہا خواہشات کا زیادہ نہ ہونا، آپ کتنے کم پر راضی ہو جاتے ہیں، کتنے کم پر راضی ہوتے ہیں بھائی، کیا آپ $100، اب تو چلیں 20-25 ہزار کا ہو گیا، ورنہ اس زمانے میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے یہاں $100 جو 5,000 روپے 7,000 روپے کا تھا، کہا 7,000 روپے کے اندر ایک آدمی اپنا پورا گھر چلا لیتا ہے، پورا گھر۔ آپ کانے، دنیا میں لوگ کانے نہیں ہوتے، دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے، بھاگ دوڑ چل رہی ہے، بس اپنی موٹر سائیکل صحیح ہے چینج کرنی ہے، گاڑی ٹھیک ہے یار نہیں نیا ماڈل لینا ہے، موبائل آپ کہتے ہیں ٹھیک نہیں نہیں موبائل بھی چینج کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ۔ فرنیچر تبدیل کر رہی ہیں خواتین، زیور تبدیل کر رہی ہیں خواتین، اپنے پورے کہتے ہیں پورے فرنیچر تبدیل کر دو، 2 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے تبدیل کرو، یہ جنگ ہوتی ہے نا خواہشات کی، یہ آپ کیا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اتنا خوبصورت ملک ہے آپ کا کہ یہ سپر پاور بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 چیزیں اور اضافہ ہیں اس میں، ایک پڑوسی اور دوسرا سمندر۔ کہا کہ بھائی جن کے پاس یہ 6-7 چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ دنیا میں سپر پاور ہوتا ہے، بن سکتا ہے۔ اس سپر پاور کی حالت کیا کر دی ہے، اس سپر پاور کی حالت کیا کر دی ہے، کہاں پہنچا دیا ہے ان کو۔ اقبال کا پاکستان چلو نہیں تھا یار، کم سے کم انسان کے رہنے کی جگہ تو رہنے دو، اس کو انسانوں کی جگہ تو رہنے دو، ہر آدمی کو۔ یہ جو ہم دھوکے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہم ایک دوسرے جھوٹ بولتے ہیں, ہم آپس میں ہی تھوڑا بہت فراڈ کر لیتے ہیں, ہم سب ڈنڈی مار دیتے ہیں تعلیم میں, سچ بولنے میں, عبادات میں, نماز میں. یہ اوپر سے آتی ہے. جب حکمران چیٹر ہوتا ہے نا, جب سیاستدان چیٹر ہوتے ہیں نا, جب آپ کے اوپر جو بھی سرمایہ دار ہو, جو بھی ہو, اگر وہ صحیح نہ ہو نا تو پوری عوام جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ روایت ہے. اور اگر حکمران صحیح ہو جائیں, علماء صحیح ہو جائیں, سرمایہ دار صحیح ہو جائیں, عوام صحیح ہو جاتی ہے. پوری عوام اگر آہستہ آہستہ جھوٹ بول رہی ہے, خدا نہ کرے, پوری عوام آہستہ آہستہ فراڈ کر رہی ہے, دھوکے دے رہی ہے, رشوتیں دے رہی ہے, سفارشیں کروا رہی ہے, تو بات یہ ہے کہ سب اوپر بھی یہی کر رہے ہیں. اور عوام کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب سب ہی یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. مسئلہ یہ ہے. اس لیے تبدیلی بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک حقیقی معنی میں حکمران کی سطح پر, سیاستدانوں کی سطح پر, تعلیمی یافتہ لوگوں کی سطح پر, واقعا جو آپ کو پڑھاتے ہیں, جو آپ کے اوپر محنت کرتے ہیں, ان کی فکروں میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ اپنے وطن کے لیے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. ملک کیوں چاہیے ہم کو؟ اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں کسی کا مقابلہ کرنا ہے, کسی سے لڑنا ہے, جانا ہے, کسی پہ حملہ کرنا ہے. ہمیں ملک اس لیے چاہیے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیل بنے اور دنیا کی ساری مظلوم قومیں اس آئیڈیل سے استفادہ کریں. اس لیے ہم کو یہ چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے مرحلے میں اپنی قوم مضبوط کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آئیڈیل بنائیں گے. کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اگر سنجیدہ تبدیلی کی طرف جائے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے امام کے ظہور سے نزدیک ہوں گے. یہ نظریہ ہے میرا. اس میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ایرانی, لبنانی, یمنی, عراقی, یہ بیچارے تو جو قربانیاں دے سکتے تھے دے لیے, اور یہ ابھی بھی تیار ہیں. لیکن اب پاکستان کا انتظار ہے, جہاں پر تشیع دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے تعداد کے اعتبار سے. تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ شیعہ ایران میں, اور اس کے بعد پاکستان میں. تعداد کی بات کر رہا ہوں, پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں. تعداد, تعداد کے اعتبار سے آپ دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں. اب جب دوسرے نمبر والے ملک میں کوئی تبدیلی آئے گی نا تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم اپنے امام کے ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. خدا انشاءاللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کے منتظمین, آپ کے ساتھی جو انشاءاللہ چاہتے ہیں آپ کو بڑھائیں, چاہتے ہیں آپ کو محنت کریں, چاہتے ہیں آپ کو ڈائریکشنز دیں, چاہتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کسی اچھی جگہ لے کے جائیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ اتنی دیر مجھے سننے کا, اور میزبانوں کا بہت شکریہ جنہوں نے یہاں دعوت دی. زندگی رہی تو پھر کبھی کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ.